بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله العظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بجي محمد وعلى محمد عیدان گرامی جشن میلاد ہے اور ایام ماہ رجب ہیں اور اس ماہ رجب کی فضیلت اور اس کی پاکیزگی کو اہل بیت علیہ السلام نے مختلف عنوانات کے تحت مختلف مواقع پر بیان فرمایا ہے اور سردست موقع نہیں ہے کہ ہم ان تمام فضیلتوں کو بیان کریں لیکن ماہ رجب کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اسے خدا کے دوستوں کا مہینہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ مہینہ اور ماہ شعبان در حقیقت ایک بڑی پریکٹس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جس طرح انسان ایک بڑے مقابلے کے لیے نیٹ پریکٹس کرتا ہے اسی طریقے سے ماہ رجب و ماہ شعبان ماہ رمضان کے لیے نیٹ پریکٹس کے مہینے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ماہ رمضان کی فضیلت و رحمت و برکت و مغفرت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کر سکیں اور ان فضیلتوں میں سے جو فضیلت ہم شمار کرتے ہیں وہ اس مہینے میں مختلف آئمہ طاہرین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے خود امام محمد باقر علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام ایک روایت کی بنا پر خود مولا متقیان حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت اور اس کے بعد 27 رجب یوم بعثت جو عالم انسانیت کی سب سے بڑی عید ہے اس کی مناسبت سے مختلف دعائیں اور زیارات اس مہینے میں وارد ہوئے ہیں لیکن اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے یہ جو ابھی مسلم میاں شعر پڑھ رہے تھے کہ علی امام منست و منم غلام علی اور اگلا مصرع کیا تھا یہ ایک بار نہیں ورد بار بار کرو یہ جو کہا کہ علی امام منست و منم غلام علی امام علی میرے امام ہیں اور میں ان کا غلام ہوں یہ ورد ایک بار کرنے کا نہیں ہے یہ ورد بار بار کرنے کا ہے کیا مطلب یعنی انسان عبدیت کی اور بندگی کی اس منزل پہ پہنچ جائے کہ جہاں پر ایک مومن ایک محب ایک موالی ایک شیعہ ایک پیروکار محبت رکھنے والا اپنے آپ کو علی کا غلام شمار کرنے لگے اور اس حد تک اپنے آپ کو آمادہ تیار کرے کہ اس کی اپنی مرضی کچھ نہ ہو اس کی وہی مرضی ہو جو اس کے مولا کی مرضی ہو اس لیے کہہ رہا ہے شاعر کہ یہ ایک بار ورد کرنے کا نہیں یہ بار بار کرنے کا ہے اسی طریقے سے ائمہ کے ولادت باسعادت کے ایام ہوں یا شہادت کے ایام ہوں یہ سب بار بار اہل بیت کے مقصد اور مشن کو سامنے رکھنے کے لیے ہے تاکہ ایک محب ایک انسان ایک ان کا چاہنے والا ایک پیروکار ان کی سیرت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گل و گلزار بنانے کی کوشش کرے لہذا یہ ایام ولادت یا ایام شہادت جو اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ ایک محب ایک شیعہ اپنے آپ کو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق مثال کے طور پر آپ 14 اگست کے دن جو ہے وہ پاکستان کا جشن آزادی مناتے ہیں اور آزادی سے متعلق جو نظریات 1947 से पेश किए गए थे उसको सामने रखी, कोशिश करते हैं कि क्या इन 1947 से लेकर 2015 तक हमने वो मकासद हासिल किए हैं नहीं किए हैं। यह इसी तरीके से 6 सितंबर योम दिफा, तो ये कौमी अय्याम जो कौमी सतह पर मनाए जाते हैं इसलिए मनाए जाते हैं ताकि उन मकासद को अपने सामने रखा जाए और ये देखा जाए कि हम कितने फासले पर हैं, अगर हासिल किए तो कितना हासिल किया है, पीछे रह गए तो क्यों रह गए, क्या असबाब थे, क्या रुकावटें थी। उसी तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम के अय्याम विलादत बा सआदत हों या अय्याम शहादत हों, ये इसलिए कि एक मुहिब एक पैरोकार ये देखे कि वो अहले बैत के रास्ते पर गामजन है या नहीं है, अगर गामजन है तो शुक्र खुदा बा जला, और अगर गामजन नहीं है, इनहराफ है, बिगाड़ है, वो अहले बैत के रास्ते पर नहीं है, तो फिर उसको चाहिए कि वह अहले बैत अलैहिस्सलाम के रास्ते पर आ जाए। बल्कि इस चीज़ को तो रोज़ाना हमें नमाज में हुक्म दिया गया है कि अपनी रास्ते को चेक करते रहो, चेक एंड बैलेंस के निज़ाम रखो। ये जो कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए खुदा हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा, उन लोगों के रास्ते की कि जिन पर तेरी नेमत नाजिल हुई, ना कि उन लोगों के रास्ते की जिन पर तेरा अजाब उतरा और जो गुमराह हुए। ये कौन है? ये अहले बैत अलैहिस्सलाम है। हज़रत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अनसरात और मुस्तकीम, हम अहले बैत में अली मुर्तजा सरात और मुस्तकीम हूँ, नहनु हबलुल्लाह, हम अल्लाह की रस्सी हैं, हमें मजबूती से थामे रहो। इस बिना पर हर नमाज में खुसूसन और फिर अय्याम विलादत शहादत में इंसान मुसलसल कोशिश करे चेक करने की कि वह अहले बैत के रास्ते पर गामजन है या नहीं है। क्योंकि एक तालिबे इल्म होने की हैसियत से, एक मुहक्किक होने की हैसियत से, तारीख का मुताला करने वाले तालिबे इल्म होने की हैसियत से मैं कुछ तहकीकी चीज़ों को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बहुत सी चीज़ें हमारी पाक व हिंद में मशहूर हो गई। देखिए अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की तारीखें हुई, शहादत की तारीखें, इनमें तारीखी तौर पर इख्तलाफ मौजूद है, किसी ने कोई तारीख नकल की है, किसी ने कोई तारीख नकल की है। इसमें बहुत ज़्यादा इसको महसूस करने की ज़रूरत नहीं, एक तारीख़ी इख्तलाफ़ है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए मुस्तनद से मुस्तनद कौल, मुस्तनद से मुस्तनद बात की जानिब हमें तवज्जो करनी चाहिए ताकि हम मुस्तहकम मुस्तनद और वज़नी बात को हासिल कर सकें। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत के मामले में भी जो मुस्तनद तारीख़ कुतुब तारीख में मिलता है, आपकी विलादत रजब में नहीं है। एक कौल की बिना पर इमाम की विलादत जो है वो रजब में हुई है, वो कौल मैं यहाँ पे पेश कर दूँ और किताबों का हवाला भी दे दूँ ताकि बात वाज़े हो जाए। 212 हिजरी सन और 15 ज़िलहिज्जा मुस्तनद कौल की बिना पर नकल किया गया है। 212 हिजरी और 15 ज़िलहिज्जा यानी साल का, यानी कमरी साल का आखिरी महीना। इसी तरीक़े से बाज़ दूसरी किताबों में 27 ज़िलहिज्जा और दूसरी किताबों में दूसरे अकवाल की बना पर माह रजब जो पाँचवीं तारीख बनती है, और लेकिन जो पाँचवीं तारीख बनती है वो 214 हिजरी के हिसाब से बनती है। अब किताबों का हवाला दे दूँ, जो 15 ज़िलहिज्जा 212 हिजरी का कौल नकल करते हैं उसमें अलकाफ़ी, इरशाद, अत्तहदीब, कामिल इब्न असीर मौजूद हैं। दूसरा कौल जो 27 ज़िलहिज्जा 212 हिजरी का है वो है मसारुश शिया, और तीसरा कौल जो 214 हिजरी और माह रजब का है वो कौल मिसबाउल मुतहज्जिद नामी किताब में मौजूद है। ये किताब है मेरे पास हयात फिक्री व सियासी इमामान शिया अलैहिम सलाम रसूल जाफरियान, ईरान के एक बहुत बड़े राइटर और महक्किक हैं, उन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम की सियासी और फिक्री ज़िंदगी पर यह किताब लिखी है। रसूलुल्लाह के बारे में अलग किताब लिखी है, लेकिन 12 आइम्मा के बारे में जुदागाना किताब लिखी है, और इसमें मुस्तनद तारीखों से एक कौल नकल किए हैं। एक कौल के बिना पर इमाम की तारीख इस महीने में 214 हिजरी को मौजूद है। जो सर 10 मसला है और जिसकी जानब मैं आपकी तवज्जो को मफजूल कराना चाहता हूँ कि हर इमाम ने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ नशिब व फराज देखे हैं, सियासी, अकायदी, तारीख़ी, इज्तिमाई, मुआशरती। مختلف نشب و فراد، اور یہ نشب و فراد جو آئے ہیں یا ان کے زمانے میں بسنے والے لوگوں اور عوام کے سکوت، خاموشی یا آئمہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے، یا اس زمانے میں برسر اقتدار گروہوں، خاندانوں، قبیلوں یا حکومتوں کے برسر اقتدار آنے پر اور قابض ہونے کی وجہ سے، ایک گروہ آیا، ایک خاندان آیا، وہ قابض ہو گیا، بنو امیہ تھے، اس کے بعد بنو عباس کا زمانہ آیا، بنو عباس بھی نشب و فراد رہے ہیں، مختلف تاریخیں آئی ہیں، مختلف شخصیات گزری ہیں، مختلف ظالم شخصیات گزری ہیں، ان سب کے سوشل کریکٹر کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی متاثر ہوتی رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ احضار کیا گیا ہے، احضار یعنی بلایا گیا ہے، جس طرح امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے بلوایا گیا تھا زبردستی، اسی طریقے سے امام علی نقی علیہ السلام کو بھی سامرہ بلوایا گیا، اور اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی سامرہ بلوا کر فوجی چھاؤنی، سامرہ عسکر جو کہتے ہیں فوجی چھاؤنی کو کہتے ہیں، لہذا فوجی چھاؤنی میں امام کو رکھا گیا، اور کربلا کے بعد، بلکہ یوں کہوں ساتویں امام کے بعد جتنے بھی آئمہ آئے ہیں جو عصر غیبت سے نزدیک تھے، یہ تمام آئمہ کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہے، سیاسی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، تحریکوں کے لحاظ سے، شیعوں کی مخالفت اور موافقت کے لحاظ سے، اور اسی طریقے سے تشیع، مکتب تشیع میں انحرافات کو ایجاد کرنے کے لیے دشمن کی جانب سے منحرف لوگوں، ٹولوں، نظریات کو فروغ دینے کی وجہ سے مختلف، یہی وجہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ لوگ قرآن کو کسی اور صورت میں مان رہے ہیں، لوگ امام کو کسی اور صورت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تیسری جانب وہ حکمران طبقہ بنو عباس کا وہ اپنے مقاصد پہ پردہ ڈالنے کے لیے در حقیقت جبری عقیدے کو اور عقائد کو، کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کراتا ہے، اس عقیدے کو فروغ دینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی آئمہ گزرے ہیں، خصوصاً آخری امام یعنی آٹھویں امام سے لے کر اور گیارہویں امام تک، یہ جتنے بھی آئمہ گزرے ہیں، ان کی جو تحریکیں چلی ہیں بہت محدود رہی ہیں بظاہر، کیونکہ ان میں سے اکثر امام رضا کو بلا کر اپنے پاس رکھا گیا، امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی اسی طریقے سے، نویں امام کی زندگی اسی طریقے سے، دسویں اور گیارہویں امام کی زندگی بالکل اسی طریقے سے تھی کہ محصور کر کے رکھا گیا، وجہ کیا تھی؟ وجہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ دشمن کو معلوم تھا کہ سادات میں سے جناب زہرہ کی اولاد سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام مہدی ہوگا، جس کا نام رسول کے نام پر اور جس کی کنیت رسول کی کنیت پر ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا، اس امام کا راستہ روکنے کے لیے در حقیقت آئمہ کو بلا کر چھاونی میں رکھ کر نظر بند کر کے امام زمانہ کی پیدائش کا راستہ روکا گیا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس طریقے سے آئمہ نے امام مہدی کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اور ان کی فکر کو باقی رکھنے کے لیے کیا کام کیا، ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ جتنے بھی آئمہ تھے ان کی زندگی میں فکری تحریکیں چلی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام مکتب تشیع کا حقیقی چہرہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام تو وسلام کے مناظر اٹھا کے دیکھیے، جو بادشاہ وقت کے دربار میں ہوتے تھے، بظاہر علمی مناظرے ہوتے تھے، بادشاہ بڑا دلدادہ نظر آتا تھا، عاشق و فریفتہ نظر آتا تھا، لیکن مقصد کچھ اور تھا۔ نو امام کی زندگی بعین ہی انہی قسم کے مسائل سے دو چار رہی، پھر دسویں امام یعنی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی اسی طریقے سے دو چار رہی کہ امام کو بلایا گیا ہے زبردستی سامرہ، وہاں رکھا گیا اور مسلسل آپ پر جو ہے وہ نظر رکھی جاتی تھی کہ آپ کس طریقے سے اپنے لوگوں سے میل ملاپ رکھتے ہیں، شیعوں سے رابطہ رکھتے ہیں، لیکن ان تمام حالات کے باوجود اہل بیت نے جو نیٹ ورکنگ کی تھی اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، اپنے نائبین کے ذریعے سے، اہل بیت علیہ السلام نے اس کو واضح کر دیا۔ آج جو اعتراض کیا جاتا ہے علماء پر، خصوصاً ولی فقیہ پر، کہ امام کا نائب جو ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتا. تو آئمہ کی سیرت یہ بتاتی ہے امام اول سے لے کر اور بارہویں امام تک جتنے بھی نائب رکھے ہیں وہ سب غیر معصوم تھے. سلمان فارسی کو امیر المومنین کہیں بھیجا ہے وہ غیر معصوم تھے, یعنی معصوم کی طرح معصوم نہیں تھے. مالک اشتر کو بنا کے بھیجا ہے وہ معصوم نہیں تھے. حضرت مسلم ابن عقیل کو امام حسین نے اپنا نائب و سفیر بنا کے بھیجا ہے وہ بھی بظاہر چار معصومین میں اسلام سے نہیں تھے. اسی طرح تمام ائمہ نے غیر معصوم ہستیوں کو لیکن تعلیم یافتہ باکردار بخشخصیت ہستیوں کو بنا کے بھیجا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے دسویں امام نے بھی, امام علی نقل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا کام کیا ہے, مختلف شخصیات کی تربیت کر کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا. اور آپ یہ دیکھیں اہل بیت سے جو دعائیں منقول ہیں, علقمہ ہے, ابو حمزہ ہے, کمیل ہے, اسی قسم کی اور بھی دعائیں ہیں جو اہل بیت کے شاگردوں کے نام سے معروف ہوئی ہیں. وَإِلَّا دعائے کمیل کا نام دعائے کمیل نہیں ہے. کمیل نخفی ایک شاگرد ہے امیر المومنین کے, بلا کا حافظہ ہے. امیر المومنین نے ایک دفعہ دو بڑی یاد کر لی اور اس کو بعد میں نقل کیا آنے والی نسلوں کے لیے. ابو حمزہ سمالی چوتھے امام کے بھی شاگرد ہیں اور اس سے پہلے والے امام کے بھی شاگرد ہیں, دو تین اماموں کا زمانہ دیکھا ہے. امام سجاد کی دعا ہے دعا ابو حمزہ سمالی جو سحری میں پڑھی جاتی ہے, لیکن کیا ہے امام کے شاگرد کے نام سے. یعنی غین غیر معصوم ہستیوں کا ایک کردار رہا ہے مکتب اہل بیت کی ترویج میں. آج کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ اپنی طرف سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کو منطق آئمہ کا علم نہیں ہے. تو اہل بیت نے نیٹ ورکنگ کی اپنے نائبین کے ذریعے سے اپنے شیعوں تک, اپنے محبوں تک اور مسلمانوں تک پیغام رسانی کی, نیٹ ورکنگ کی, اور آپ ان کے ذریعے سے حالات سے مطلع ہوتے تھے. یہاں پر ایک اور نقطہ میں دینا چاہتا ہوں, اہل بیت علم غیب رکھتے تھے لیکن انہوں نے کبھی علم غیب کو ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا. امام حسین چاہتے تو علم غیب کے ذریعے سے صورتحال واضح ہو جاتی کہ کوفے میں کیا ہو رہا ہے, لیکن نہیں, چونکہ ایک انسان کی مانند زندگی گزارنی تھی تاکہ ہم انسانوں کے لیے آئیڈیل بن سکیں, لہذا اپنے نائب اور اپنے سفیر کو بھیجا کہ جاؤ کوفے جا کر حالات معلوم کرو بالکل انسانی تقاضوں کے مطابق, ایک عام انسان کی طرح. جو آپ کی حکمت عملی تھی کربلا میں وہ بھی ایک عام انسان کی طرح تھی. آپ نے جو خطوط لکھے ہیں, آپ نے جو باتیں کی ہیں, آپ نے جو پیغامات دیے ہیں, سب ایک عام انسان, ایک عام حکمران کی طرح, تاکہ لوگوں کے لیے اسوہ عمل بن سکیں, آئیڈیل بن سکیں, رول ماڈل بن سکیں. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عین یہی کام کیا ہے کہ اپنے نمائندوں, نائبین اور خاص شاگردوں کے ذریعے سے اطلاعات لیتے تھے, ان کو خطوط لکھتے تھے, نامے لکھتے تھے اور پھر ہدایات دیتے تھے. چار نکات میں نے یہاں پر آپ کی سماعت کے لیے نقل کیے ہیں کہ چار بڑے کام امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیے. سب سے پہلی چیز یہ, چونکہ زمانہ جو ہے وہ عصر غیبت کی طرح بڑھ رہا ہے, دسویں امام, گیارہویں اور بارہویں امام, ساٹھ ستر سال تقریباً 212 ہجری ہے اور 250-56 کے لگ بھگ جو ہے وہ امام کی ولادت اور پھر وہ سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا. 50 سال سے بھی کم کا عرصہ ہے. 212 ہجری یا 214 ہجری میں امام کی ولادت ہوتی ہے اور اس کے بعد نصف صدی یعنی 250 کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو عصر غیبت نزدیک ہے. اہل بیت علیہم السلام اس دوران جو مکتب تشیع پہ اعتراضات ہو رہے ہیں, جو اس کو غلط انداز سے پیش کیا جا رہا ہے, یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام کے زمانے سے غالی افراد نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مجلس میں نے ائمہ علیہم السلام اور غالی افراد کے عنوان سے خطاب کیا تھا, جس میں اہل بیت علیہ السلام نے غالی اور غلات کے خلاف اپنے ایکشن کو, اپنی باتوں کو بیان کیا اور ہماری لائے عمل چھوڑا. یہ چھٹے امام کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا. امام کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو نہیں, یہ چھٹے امام کا قول ہے, ان کے ساتھ بیٹھو نہیں, ان کے ساتھ مسافہ نہیں کرو, ان کے ساتھ معاشرت اختیار نہیں کرو. کیوں؟ کیونکہ نہ ان کا دین سالم ہے اور نہ وہ چاہیں گے کہ تمہارا دین صحیح و سالم ہو, تمہارے دین کو منحرف کر دیں گے, تم کو منحرف کر دیں گے دین سے. اس بنا پر چھٹے امام سلسلہ شروع ہوا ہے. اور کیوں؟ تو کہ تعلیمات اہل بیت کو خراب کیا جائے, مکتب اہل بیت کے چہروں کو خراب کیا جائے. اب اہل بیت علیہ السلام عصر غیبت کی طرف بڑھیں، خصوصاً یہ جو 30-40 سال کا عرصہ رہ گیا ہے، اس میں امام بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح مکتب تشیع کا جو اصل چہرہ ہے، حقیقی چہرہ ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکے۔ یہ چار کام۔ سب سے پہلا کام جو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ یہ کہ اہل بیت اور عام مسلمانوں کے درمیان رابطہ قائم کیا، مضبوط کیا۔ دوسرا کام جو اہل بیت نے کیا، خصوصاً ہمارے ان امام نے کیا، وہ یہ کہ اہل بیت کی ولایت اور رہبری پہ تاکید کی کہ اہل بیت کے نقش قدم پہ چلو۔ تیسرا کام یہ کیا کہ مکتب اہل بیت پہ ثابت قدم رہو، اس کی نشانیاں بتائیں، اس کی خصوصیات بتائیں۔ اور چوتھا کام جو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے وہ غالی افراد سے مقابلہ۔ یہ چار بڑے کام یہ کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیے آج کے دور میں بات کو پہنچانا کتنا آسان ہے۔ میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، آپ 5 منٹ کا 3 منٹ کا یہیں پہ بیٹھے بیٹھے موبائل سے ایک کلپ بنائیے، اس کو ریکارڈ کیجئے اور اس کو اٹھا کر واٹس ایپ کے ذریعے سے ہی کسی بھی چینل کے تھرو جو ہے دنیا کے کسی کونے میں بھیج دیں۔ یعنی آنن فانن میری آواز مجھ سے پہلے بہت دور تک چلی جائے گی۔ آسان ہے کتنا بیان کرنا، لیکن اس زمانے میں یہ حالات نہیں تھے کہ نہ ریڈیو تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ واٹس ایپ تھا، نہ موبائل تھا۔ اہل بیت کس طریقے سے اپنی گفتگو کو، اہل بیت، مکتب اہل بیت کے حقیقی چہرے کو لوگوں تک پہنچاتے؟ بیان پہ پابندی، لوگوں سے ملنے جلنے پہ پابندی، اماموں کو محصور کر کے رکھا گیا، قید میں رکھا گیا ہے، پابندی ہے۔ اب خاص اصحاب کا آنا جانا ہے، ان خاص اصحاب کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یعنی اگر بیان پر پابندی ہے، مجلس پر پابندی ہے، درس پر پابندی ہے، تو دوسرے طریقے سے۔ اور ایک اور کام جو ائمہ علیہ السلام نے کیا ہے، دو کام جو خصوصاً اس میدان میں کیے ہیں، ایک خطوط کے ذریعے سے اور ایک دعاؤں کے ذریعے سے ائمہ نے اپنے مقصد کو پہنچایا ہے۔ خطوط کے جوابات دے کر، ان کے نمائندے آتے تھے، نائبین آتے تھے، خط کا جواب، خط لے کر سوالات ہیں، یا شفاہی طور پر، زبانی طور پر امام کی خدمت پیش کرتے تھے، امام جواب دیتے تھے اور اس کو وہ مرقوم کر لیا کرتے تھے ان کے نائبین، یہ خود امام جواب دیا کرتے تھے، یا پھر دعاؤں کے ذریعے سے اہل بیت اپنے پیغام کو پہنچایا کرتے تھے۔ جو پہلا کام امام علی نقی علیہ السلام نے کیا ہے، جسے کہ باقی ائمہ نے کیا، کہ لوگوں کو قریب کرو۔ یہی وجہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجے محمد والما، لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ لوگ اگر ہمارے کلام کو پہچانیں گے تو ہماری اتباع کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ تم اہل بیت کو پہچانوانا چاہتے ہو، ان کا تعارف کرانا چاہتے ہو، کوئی علم لگا کے تعارف کرانا چاہتا ہے، یہ بھی ایک تعارف کا انداز ہے، کوئی مجلس کرا کے تعارف کرانا چاہتا ہے، یہ بھی ایک انداز ہے، کوئی محفل میلاد کر کے تعارف کرانا چاہتا ہے اہل بیت کا، بھائی اہل بیت کی محفل میلاد ہے، مجلس ہے، ماتم ہے، علم ہے، نظر ہے، آپ آئیے، یہ بھی ایک تعارف ہے۔ لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر تعارف کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کا، کہ ہمیں پہچنوایا جائے، ہمارا تعارف کرایا جائے۔ وہ تشنگی جو عالم انسانیت میں موجود ہے خدائی تعلیمات کے لیے، اس تشنگی کو کیسے دور کیا جائے؟ یقیناً قرآن و اہل بیت، قرآن کی تلاوت کی جائے، تجوید کی جائے، درس دیا جائے، مفاہیم کا درس رکھا جائے، درس قرآن دیا جائے، درس تفسیر دی جائے، یہ بھی طریقہ ہے قرآن کو متعارف کرانے کا۔ اہل بیت علیہ السلام کو بھی مختلف طریقوں سے متعارف کرایا جاتا ہے، لیکن امام کہہ رہے ہیں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہماری باتوں کو، ہمارے کلام کو، ہمارے بیانات کو، ہمارے ارشادات کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ لو علم الناس محاسن کلامنا، لوگ اگر ہمارے کلام کی خوبصورتیوں کو جان لیں، محاسن حسن کو کہتے ہیں، خوبصورتیوں سے آگاہ ہو جائیں، لَتَّبَعُونَ, وہ ہماری پیروی کے لیے تیار ہو جائیں گے. تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی, تمہیں کلمہ پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہوگی, تمہیں فرش ادا فرش محفل بچھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. امام کہہ رہے ہیں, کون آٹھویں امام کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے کلام کی خوبصورتیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو, لَتَّبَعُونَ, لوگ ہمارے عاشق و دلدادہ و فریفتہ جان چھڑکنے والے ہو جائیں گے. یہ دیکھیں, یہ اہل بیت خود بتا رہے ہیں کہ دوسرے طریقہ دوسری جانب, لیکن جو طریقہ اہل بیت بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے کلام کو بیان کیا جائے. اب اہل بیت کس طریقے سے اپنے کلام کو بیان کر رہے ہیں, یا خطبات کے ذریعے سے, امیر المومنین کی خطبات موجود ہیں, امام حسین کی خطبات موجود ہیں, یا امام سجاد کی دعاؤں کے ذریعے سے, یا امام زین اللہ, امام محمد باقری, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ان احادیث کے ذریعے سے جس میں فقہ کے احکام کو بیان کیا گیا ہے, اور اسی طریقے سے پھر امام رضا کے علمی مناظرات کے ذریعے سے, یا پھر امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے اہل بیت, لوگوں کو اہل بیت سے قریب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب دیکھیں کہ بیان پہ پابندی, خطاب پہ پابندی, دعاؤں کے ذریعے سے اہل بیت اپنا میسج پہنچا رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اے خدا درود بھیج محمد اور ان کے آل پر, درود بھیج محمد و آل محمد, ولا تقطع بینی و بینہم فی الدنیا والآخرہ, اے خدا میرے اور ان کے درمیان, یعنی میرے چاہنے والوں کے درمیان, میرا رابطہ دنیا اور آخرت میں منقطع مت کرنا. امام دعا کر رہا ہے, یعنی امام یہ بتا رہا ہے کہ جتنا تم امام سے رابطہ کرنا چاہتے ہو, امام اس سے 100 گنا زیادہ تم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ولا تقطع بینی و بینہم فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں مجھ میں اور ان میں جدائی مت ڈال. یعنی امام معصوم یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگو, اے عاشقوں, اے محبوں, اے پیروکاروں, اے شیعہ, اے محفل میلاد منعقد کرنے والوں, جتنی تمہیں ضرورت ہے امام کی کہ ہم امام سے ملیں, امام کو 100 گنا, امام 100 گنا تم سے زیادہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھے. یہی وجہ ہے دعا ندبہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں, متا ترانا و نراک, متا ترانا یعنی اے امام زمانہ کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور ہم آپ کو, متا ترانا کب آپ ہمیں دیکھیں گے, و متا نراکا اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے. یہ معصوم کے الفاظ ہیں, امام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں یہ دعا ندبہ کے الفاظ جو 12ویں امام کے لیے. متا ترانا یعنی اس دعا میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کب آپ ہمیں دیکھیں گے, یعنی امام کا اپنے چاہنے والوں کو دیکھنا مقدم ہے امام کے چاہنے والوں کا امام کو دیکھنے پر. یہاں سے امام کی دلچسپی, امام کی توجہ, امام کی عنایت سامنے آتی ہے. یہاں پہ امام یہ کہہ رہے ہیں, اللہم صلی علی محمد و علی, ولا تخت بینی و بینہم فی الدنیا والآخرہ, اے خدا میرے اور میرے چاہنے والوں کے درمیان آن واحد کے لیے بھی, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, جدائی مت ڈال. اور عجیب جملہ اگلا یہ دیکھیں, وجعل عملی بہم متقبلا, اللہ اکبر, جو حقیقی شیعوں کے لیے پیغام دے رہے ہیں. امام کیا کہہ رہے ہیں, اے خدا میرے عمل کو ان کے توسط سے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. کتنی عجیب دعا ہے امام کی, وجعل عملی بہم, بہم یعنی ان شیعوں کی وجہ سے, متقبلا, میرے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لی. یہ ہے اہل بیت کے شیعوں کا مقام. یعنی اگر کبھی موقع ملے تو اہل بیت کی نظر سے شیعہ کی صفات کو, اس لیے مولا کائنات فرماتا ہے, ان اللہ اختار لنا شیعتن, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شیعوں کو چن لیا ہے. یہ چن لیا کا لفظ جو ہے یہ کہاں سے ہے, یہ بھی روایت کہتی ہے کہ شیعتنا خلقوا من فاضلتینتنا, اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. یہ خود حجت ہے روایت ان غالیہ افراد کے لیے جو کہتے ہیں کہ امام کا نزول یا ظہور ہوتا ہے, امام کی ولادت نہیں ہوتی. بہرحال اس میں بڑا मेरा गहरा टॉपिक है, ये बड़ा वसी टॉपिक है कि मिट्टी से क्या मुराद है। उन अफराद के लिए हुज्जत तमाम हो गई है। शीयतुना खुलिकु मिन फाज़िलती, हमारी बची हुई मिट्टी से, ये करेंगे अल्लाह ताला ने चुना है हमारे लिए शुंगो। फिर इमाम अली ने उसकी सिफात बयान की, वो मैं वारिद होना नहीं चाहता ताकि मौजू पर रहूँ। पहला काम यह कि अहले बैत और आवाम के मुसलमानों के दरमियान एक गहरा रिश्ता कायम किया कि ए मुसलमानों, ए शियों पैरोकारों, तुम जितने इमाम से मिलना चाहते हो तुम्हारा इमाम तुमसे 100 गुना ज़्यादा मुश्ताक है तुमसे मिलने के लिए। और सिर्फ ये नहीं बल्कि कह रहा है कि खुदा उन शियों की वजह से वजल अमली बेहम मुतकब्बला। ये अगर आप कहते हैं तो उसकी रिवायत का जो एड्रेस है वो भी आपके सामने जिक्र कर दूँ ताकि क़िस्सा यहीं कहीं तमाम हो जाए, बाद में फिर कहा जाएगा ये कहाँ से जिक्र कर दिए। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। मिसबाउल मुतहज्जिद मुस्नद अल इमाम अल हादी अलैहि सलातो व सलाम, दोनों किताबों से रिवायत ये नकल की गई है। दूसरा काम जो इमाम ने किया, इमाम अली नकल सलातो व सलाम ने, वो ये कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत और रहबरी पर ताकीद की है कि देखो उन्हीं के मानने वाले बनो, उन्हीं के पैरोकार बनो। जब विलायत उनसे ले रहे हो, जब नमाज विलायत के ज़रिए से कबूल, जब रोज़ा विलायत के ज़रिए से कबूल, जब हज विलायत के ज़रिए से कबूल, ज़कात हो, खुम्स हो, जिहाद हो, तवल्ला हो, तबर्रा हो, तकलीद हो, कोई भी अमल हो, अगर विलायत के साए में है तो कबूल और विलायत से हट कर है तो कबूल नहीं है। तो फिर जब विलायत को अहले बैत से ले रहे हो तो फिर सियासत को भी अहले बैत से लो, तालीम को भी अहले बैत से लो, इख्तसाद को भी अहले बैत से लो, मईशत को भी अहले बैत से लो, हर चीज़ को, ज़िंदगी के तमाम शोबों को, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी, तमाम फील्ड्स ऑफ लाइफ के अहकामात को अहले बैत से लो। ये क्यों कहते हो कि विलायत अहले बैत से लेंगे? सियासत के लिए फ़लाँ अंजुमन, फ़लाँ पार्टी, फ़लाँ इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे, जनाब हमें, हम तुम्हें वोट देते हैं, तुम हमारी नाली सही करवा दो, हमारा जुलूस निकलवा दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो। तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड के पास जाएंगे, खान वालों के पास जाएंगे, या इसी तरीके से अखलाक की बात होगी तो यूनान का, तुरान का, फलां का और जापान का जो है वो अखलाक उठा के ले आएंगे। जब विलायत अहले बैत से तो फिर निज़ाम तालीम भी अहले बैत से, निज़ाम अखलाक भी अहले बैत से, निज़ाम इख्तिसाद भी अहले बैत अलैहिस्सलाम से। तवज्जो फरमाइएगा, ये है। अब जो इसमें तकसीर कर रहा है कि विलायत अहले बैत से लेंगे लेकिन सियासत किसी और से, सियासी पार्टियों से, या तालीम किसी और से, ये शख्स मुकस्सिर है, ये शख्स मुकस्सिर है तकसीर कर रहा है कि विलायत अहले बैत से बकिया जिंदगी के लिए जिससे चाहे। नहीं, यहां पे ये तवज्जो रहे कि हमें अपनी मौजूदा जिंदगी में रहने के लिए, अपने जोग्राफी हालात को सामने रखते हुए, मुल्क की सियासत को सामने रखते हुए, बहरहाल हमें यह तो खुद पॉलिटिकल पावर बनना है, या उस अपनी पॉलिटिकल पावर बनने के साथ साथ जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ इलाक करना होगा, सियासत में दाखिल देना होगा, कहीं हिमायत करनी होगी, मुखालफत करनी होगी। बाज़ औक़ात देखने में आता है मुख्तलिफ शिया जमातें मुख्तलिफ जमातों की हिमायत करती हैं या उनकी नफ़ी करती हैं, उनके साथ नहीं देती, खामोशी अख्तियार करती हैं, तो कहा जाता है कल तो उनके मुखालिफ थे आज उनके साथ हो गए। ये कोई कुरान की लिखी हुई किताब नहीं है, यहाँ इश्यूज़ की सियासत होती है। जब तक आप निज़ाम को बदलेंगे और आपके जब निज़ाम बदल जाएगा उसके बाद हम कुछ करेंगे, नहीं, बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। आप इस पाकिस्तान में रहने वाले हैं, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के साथ, पार्टीज़ के साथ आपने ज़िंदगी बसर करनी है, यहीं आवाम, इसी आवाम के साथ जदोजहद करनी है, लिहाजा आपका एक पॉलिटिकल इशू, मुख्तलिफ पॉलिटिकल इशूज़ पर आपका स्टेटमेंट होना चाहिए, आपकी अपनी पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, जमात होनी चाहिए। बहरहाल इस बिना पर यह बात तस्करतन अर्ज़ करके जा रहा हूँ कि ये ना हो कि ये तासुर लिया जाए कि हम इंतखाबी अमल में या सियासी अमल में वारिद होने के लिए जो है उसकी नफ़ी कर रहे हैं, नहीं। लिहाजा ये अफराद मुकस्सिर हैं कि जो दर हकीकत अहले बैत के फ़ज़ाइल को छुपाते हैं या उनकी विलायत को लेकर दूसरे निज़ाम है ज़िंदगी को किसी और से या गैर मासूम हस्तियों से लेते हैं। बाज़ मुकामात पर अहले बैत ने गिला किया है अपने शियों से कि हमारे गैर से तुम मुख्तलिफ निज़ामों को और इरशादात को लेते हो लेकिन हमें भूल जाते हो, اور یہ ہمارے انکار کے مساوی ہے. اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا, یہ ہمارے انکار کے مساوی کے نام ہمارا لو اور پھر نظام زندگی کو کسی اور سے, تعلیم کسی اور سے, سیاست کسی اور سے, اخلاق کسی اور سے, اقتصاد کسی اور سے. تو یہ اہل بیت نے تاکید کی ہے. اور یہ جملے ہیں زیارت جامع کبیرہ کے, یعنی منشور امامت جس کو کہا جاتا ہے, وہ زیارت کہ جس میں اہل بیت کے حقیقی فضائل کا ایک جھلک ہمارے سامنے پیش کی گئی. عزیزانِ گرامی, معدن الرحمہ, رحمت کے معدن ہیں, کانے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تو پھر اس عالمین کی رحمت تک پہنچنے کے لیے اور اسے فیضیاب ہونے کے لیے آل محمد کا دروازہ کھٹکھٹانا ضروری ہے. اس لیے امام کہہ رہے ہیں معدن الرحمت ہیں, خزان العلم خزینے ہیں, خزانے ہیں, یہ سمندر ہیں علم کے. قادۃ الامم, یہ قیادت کرنے والے ہیں. ایک قائد ہوتا ہے, ایک سائق ہوتا ہے. قائد وہ ہوتا ہے جو آگے چل کر عمل کر کے دکھاتا ہے, پھر اس کے پیروکار اس کی پیروی کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں قائد. ایک قائد ہوتا ہے, کاف الف حمزہ دال قائد, قائد قید کرنے والا, قائد قائد یعنی قیادت کرنے والا. قائد اور قائد میں فرق ہے. قائد کسے کہتے ہیں؟ قائد چالیں چلنے والوں کو, منفی مکر و فریب کرنے والوں کو کہا جاتا ہے, لیکن قائد قیادت کرنے والوں کو کہا جاتا ہے, جو پہلے آگے چلتا ہے. اب جو بھی قیادت کا حقدار ہوگا اسے پہلے آگے چلنا ہوگا, پہلے خود عمل کر کے دکھانا ہوگا, بعد میں قوم کو دعوت دینی ہوگی. قادۃ الامم, ایک سائق ہوتا ہے. سائق کون ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ افراد اپنے ریوڑ کو پیچھے سے ہانکتے ہیں, کچھ آگے چلتے ہیں. جو آگے چلتے ہیں وہ قائد ہوتا ہے, جو پیچھے سے لکڑی مار کے ہانکتا ہے وہ ہوتا ہے سائق. سوق دینے والا, دھکا دینے والا, چلو زبردستی. آگے چلنے والا نہیں چلنا چاہ رہا, آپ اسے دھک دھک کے چلا رہے ہیں, چلو چلو چلو. اہل بیت ایسے نہیں ہیں. اہل بیت نے کہا کہ آزادی, اختیار, ارادہ تمہارے پاس ہے, ہم قائد ہیں. قادۃ الامم کون امام فرما رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ اہل بیت علیہ السلام کے لیے. یہ امتوں کی قیادت کرنے والے ہیں. امتوں کی یعنی ہر دور کی امت, یعنی جب سے یہ قرآن اور قرآن کے بعد سے تا قیام قیامت جتنی بھی امتیں آئیں گی. الامم, امم یعنی جتنی بھی امت آئیں گی سب کی قیادت کرنے والے ہیں. اس کے بعد کا ساست العباد, بندوں کے لیے سیاست کرنے والے. سیاست کا معنی, پولیٹکس کا معنی ہماری کچھ اور لیا جاتا ہے. عربی زبان میں سیاست سائس یعنی سدھارنے والے, رام کرنے والوں کو کہا جاتا ہے. سائس گھوڑے کے لیے, گھوڑے کی خدمت کرنے والوں کو سائس کہا جاتا ہے. ساست العباد یعنی رام کرنے والے, آمادہ و تیار کرنے والے, قوموں کو, افراد کو, گروہوں کو آمادہ و تیار کرنے والے. اور اہل بیت علیہ السلام کا کردار یہی ہے. اس کے بعد کہا امانا الرحمن, خدا کے امانت دار بندے ہیں. امانت دار بندے کون؟ امام علی نقی اہل بیت کے لیے فرما رہے ہیں. اس کے بعد کہا ائمت الہدا, یہ صرف آئمہ نہیں ہیں, یہ آئمت الہدا ہیں. قرآن کی آیت ہے وَجَعَلْنَهُمْ آئِمَّا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا کیا کہ ہم نے ان کو امام بنایا, یہ ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی نظر سے, قرآن کی سند کے مطابق آئمت الہدا ہیں, ہدایت کرنے والے امام ہیں. کچھ وہ تھے تاریخ میں کہ جن کو ہدایت کی جاتی تھی کہ اب یہ بولیے, اب یہ کریے, اب یہاں جائیے, وہاں جائیے, اسٹیٹمنٹ دیجیے. تاریخ میں گزرے ہیں ایسے لوگ, لیکن اہل بیت ایسے نہیں تھے. یہ مکتب وحی کے شاگرد ہیں, ورثت الانبیاء, آئمہ کے وارث ہیں. اسی لیے امام علی کے بارے میں بھی ہے اور بارہویں امام کے بارے میں بھی ہے کہ جو آدم کی فلاں صفت دیکھنا چاہتا ہے وہ علی مرتضیٰ میں دیکھے, جو نوح کی یا ابراہیم کی یا موسیٰ کی, عیسیٰ کی فلاں فلاں صفات کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی مرتضیٰ کو دیکھے, یا جو مختلف گزرے ہوئے انبیاء کی فلاں فلاں چیزوں کو, ان کی انگوٹھی کو, ان کے لباس کو, ان کے عصا کو دیکھنا چاہتا ہے, تو یہ تمام خزانے امام زمانہ کے پاس محفوظ ہیں. ورثت الانبیاء, وارث یعنی مال کے لحاظ سے بھی اور صفات کے لحاظ سے بھی. السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ. یہ وارث صرف امام حسین وارث نہیں ہیں, تمام ائمہ وارث ہیں. اور پھر خود یہ ورثۃ الانبیاء کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ ترکہ چھوڑ کے گئے تھے، کہ جن افراد نے رسول کی صاحبزادی کو رسول اللہ کے بعد باغ فدق یہ کہہ کر نہیں دیا تھا، جبکہ بخاری میں اور دوسری مستند کتابوں میں روایت موجود ہے کہ نہیں دیا خلفاء نے، لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی انگوٹھی، حضرت سلمان کی انگوٹھی، حضرت یوسف کا پیراہن کرتا، اور حضرت موسیٰ کا ایسا امام زمانہ کے پاس ہے، یعنی وارث ہے امام، اس کے پاس موجود ہے، تو رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس ہے، کہا کہ میں نے اپنا سب کچھ اٹھا کے خدا کی راہ میں دے دیا، آپ ناراض ہوئے، کہا کہ پھر وارثوں کا کیا ہوگا؟ یعنی ایک امت کے وارث کے لیے رسول اللہ اتنے پریشان ہو اور اپنی بیٹی کو کچھ نہ دے کے جائیں اور دے کے جائیں، تو یہ کہہ کہ ہم مال اتر کر نہیں چھوڑتے، ہم علم چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ورثۃ الانبیاء وحجج اللہ علی اہل الدنیا والآخرہ، یہ حجت خدا ہیں، کس طریقے سے اہل بیت نے مختلف حوالوں سے، یعنی معدن رحمت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، قیادت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، خدا کے امانت دار ہونے کے حوالے سے، ائمہ ہدا ہونے کے حوالے سے، انبیاء کے وارث ہونے کے حوالے سے، اور حجت اور دلیل ہونے کے حوالے سے بتائے کہ اہل بیت کے راستے پہ گامزن رہو. اس کے بعد کا اشہد انکم الائمۃ الراشدون، آپ راشد ہیں، رشد دینے والے ہیں. المہدیون، آپ ہدایت یافتہ بھی ہیں، ہدایت دینے والے بھی ہیں. المعصومون، آپ درجہ عصمت پہ فائز ہیں. المکرمون، آپ مکرم ہیں، عزت یافتہ ہیں. المقربون، آپ خدا کی بارگاہ میں مقرب ہیں. المتقون، اہل تقوی ہیں. الصادقون، صادق سچے ہیں. المصطفون، آپ چنے ہوئے برگزیدہ ہیں. المطیعون للہ، اور اللہ کے اطاعت گزار. یہ اہل بیت علیہ السلام تعارف کرایا. وقت چونکہ تیزی سے گزر رہا ہے، میں اور اس کو مختصر کروں. تیسرا جو کام امام علی نقی علیہ السلام نے انجام دیا وہ یہ کہ مکتب اہل بیت پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کی ہے. پھر یہ تقریباً وہی جملے ہیں جو زیارات سے لیے گئے ہیں. وجاہدتم فی اللہ حق جہاد، آپ ائمہ نے جہاد کیا خدا کی راہ میں جیسے جہاد کا حق تھا. حتی اعلنتم دعوتہ، یہاں تک کہ آپ اہل بیت نے خدا کی دعوت کو عام کر دیا، اعلان عام کر دیا خدا کی دعوت کا. وبینتم فرائضہ، اور آپ نے خدا کے واجبات و فرائض کو بیان کر دیا. وأقمتم حدودہ، اور آپ نے خدا کی حدود کو بیان کر دیا، قائم کر دیا. ونشرتم شرائع احکام، اس کے احکام کی باؤنڈریز کو بیان کر دیا. وسننتم سنتہ، اور خدا کے راستوں کو عملی طور پر واضح کر دیا. وہ فصل الخطاب عندکم، فصل الخطاب ہے آپ کے پاس، یعنی فیصلہ کن خطاب آپ کے پاس ہے، حرف آخر آپ کے پاس ہے. آیات اللہ لدیکم، خدا کی نشانیاں آپ کے پاس ہیں. وعزائم فیکم، اس کے عزائم آپ کے پاس ہیں. وہ نور ہو، وہ برہان ہو، اس کا نور، اس کا برہان کس کے پاس ہے؟ عندکم. وہ امر ہو الیکم، وہ خدا کا امر آپ کے پاس ہے. اس طریقے سے امام نے اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کو واضح کیا اور بتایا کہ اہل بیت کیا ہیں، اور اسی پہ ثابت قدم رہو. اور چوتھا نقطہ جو امام نے بیان فرمایا وہ یہ تھا غالی افراد سے، یہ میں نے بتایا چھٹے امام کے زمانے سے غالی افراد پیدا ہوئے جو من مانا. غالی افراد کون ہوتے ہیں؟ غالی افراد وہ ہوتے ہیں جیسے پانی ابھی نارمل اگر روم ٹیمپریچر پر رکھا ہے تو آپ اسے اٹھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر اسے بوائل کیا جائے، پانی کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے؟ 100 ڈگری سینٹی گریڈ، 100 درجے پہ آ کے پانی بوائل ہونا، ابال آنا، جوش کھانے شروع کر دیتا ہے. غالی افراد کا عقیدہ نارمل ٹیمپریچر پہ نہیں ہوتا، وہ بوائلنگ پوائنٹ پر ہوتا ہے. نہ وہ خود صحیح ہوتے ہیں، نہ دوسروں کو صحیح رہنے دیتے ہیں. اسی لیے کہا ہے کہ ان سے بچو، ان سے ہاتھ نہ ملاؤ. کچھ وہ افراد ہیں غالیوں میں جو مغرض ہیں، سامنے نہیں آئیں گے، پیٹ پیچھے بیٹھ کے ڈورے ہلاتے رہیں گے. जैसे एक बच्चा नमाज़ पढ़ने जा रहा था तो एक ऐसे ही बेचारा गालीज़दा नौजवान, गालीज़दा यानी जिसको हाईजैक किया गया था, अगवा किया गया था, ब्रेन वॉशिंग की गई थी उसकी, उसने कहाँ जा रहे हो? उसने नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। उसने कहा अली की कतलगाह जा रहे हो? नमाज़ तो करबला वाले पढ़ गए। अब ये बच्चा थोड़ा सा टेढ़ा था, उसने कहा कि अच्छा नमाज़ अगर करबला वाले पढ़ गए तो फिर करबला में इमाम सज्जाद पे से साकित होनी चाहिए थी नमाज, हज़रत ज़ैनब पे से साकित होनी चाहिए थी, जो सबसे बड़ा अज़ादार है कायनात का कौन है? इमाम सज्जाद। इमाम सज्जाद से बढ़कर तो कोई अज़ादार नहीं है ना, जो करबला में मौजूद भी है, वारिस भी, अज़ादार भी है, उससे नमाज साकित नहीं हुई, और तेरे कहने की वजह से नमाज साकित हो जाएगी, तेरे जैसे मुनहरिब अवराद की वजह से नमाज साकित हो जाएगी, तो लिहाजा तू खामोश हो जा। उसने कहा कि नमाज साकित होनी होती तो इमाम सज्जाद और बीबी ज़ैनब से साकित हो जाती। पहला उसको खामोश करा दिया। उसने कहा यह अली की कतलगाह है? उसने कहा हाँ ये अली की कतलगाह है, तो मुझे बताओ कि फिर करबला क्यों जाते हो जो हुसैन की कतलगाह है, सामर्रा क्यों जाते हो जो इमाम की कतलगाह है, वहाँ क्यों जाते हो? वो भी तो कतलगाह है, तो वहाँ ज़ियारत के लिए जाते हो, और अली की कतलगाह चूँकि मस्जिद है, नमाज है, खुदा की इबादत है, हलाल हराम है, वह मौलवी बैठा है, मुश्तद के नुमाइंदा बैठा है, वली फ़कीह का चाहने वाला बैठा है, लिहाजा उस मौलवी के पास मत जाओ, वो गुमराह कर देगा, वो अली की कतलगाह है। तो अगर कतलगाह ये अली की कतलगाह है तो फिर करबला इमाम हुसैन की कतलगाह है, वहाँ ज़ियारत के लिए हज़ारों रुपये दे के जाते हो, तो ये तजाद कैसा? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। अब ये बच्चा नौजवान होशियार था, इसने जवाब दे दिया। तो ये कुछ गाली ज़दा अफराद हैं, इनको समझाना चाहिए, इनके लिए वक्त निकालना चाहिए, और कुछ मुगरिज़ अफराद हैं, मुगरिज़ अफराद हैं, मौलवियों में भी अब आ गए हैं, अमामों की शक्ल में भी आ गए हैं, ज़ाकिरों की शक्ल में भी, शायरों की शक्ल में भी, मनकबत खानों और नौखानों की शक्ल में भी, माजरत के साथ, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुनहरिफ़ करें। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मुकाबला किया है छठे इमाम से लेकर, और ये सिलसिला आज तक जारी और सारी है, और फिर इमाम ने भी मुकाबला किया है। वो सिर्फ एक रिवायत जो है वो मैं आपके सामने पढ़ दूँ, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम यहाँ पर फरमाते हैं लैसा हाज़ा मिन दीनिना फ़अतज़िलहु। ये इस किस्म की तावीलात जो पेश करते हैं ये हमारे दीन और मकतब और तालीमात का हिस्सा नहीं है, इनसे परहेज़ करो। रिजाल कशी में ये इमाम की रिवायत मौजूद है, जब अली बिन हस्का और कासिम यक़तीनी जैसे अफराद, गाली मुनहरिफ अफराद, मन माने अकायद को पेश करते थे, मन माने नज़रियात को पेश करते थे, तो इमाम ने कहा कि इनसे बचो। ये चार इमाम के काम थे, और आखिर में चाहता हूँ कि इमाम की दो हदीसों को तबर्रुक के उनवान से आपके सामने पेश करके आपकी ज़हमत को तमाम करूँ। पहला इमाम ने एक कौल ये है, अन्नासो फिद दुनिया बिल अमवाले व फिल आखरत बिल अमाले। दुनिया में लोग अपने अमवाल और माल दौलत की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन आखरत में लोग अपने आमाल की वजह से पहचाने जाते हैं। कुछ लोग माल को मकसद बनाते हैं, इमाम कहते हैं कि दुनिया में तो माल के ज़रिए पहचान हो जाएगी, लेकिन असल पहचान आखरत की है, वो है आमाल से। आमाल यानी सही रास्ते पर, सही हदफ के लिए गामजन रहना, यानी अपने अकीदे, अपने इजहार, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंसान। इमाम कह रहे हैं कि आमाल के लिए फ़िक्र करो, दुनिया के लिए फ़िक्र करो, कमाओ, देने वाला हाथ बनो, लेने वाला हाथ ना बनो। इस ये नियत रखो कि खुदा मुझे साहिब इस्तेदाद करे, मैं 10 बच्चों की शादी कराऊंगा, मैं 10 बच्चों के स्कूल की फ़ीस दूंगा, मैं 10 लोगों को ज़ियारात पे भेजूंगा, मैं 10 लोगों को हज में भेजूंगा। इस नियत से कमाओ और खुदा तुम्हें साहिब इस्तेदाद करे, ये इबादत है, कसम खुदा की इबादत है, ये इबादत है। अल्लाहुम्मा अग़ने कुल्ल फ़क़ीर, अल्लाहुम्मा, ये जो पूरी दुआ है, ऐ खुदा तू ऐसा कर दे, तू गरीबों को अमीर कर दे, तू बेलिबासों को लिबास दे दे, भूखों को जो है खाना खिला दे, और प्यासों को और बेलिबासों को लिबास दे दे, और कर्ज़दारों के कर्ज़ों का अदा कर दे, तो ये कौन करेगा? खुदा के करेगा या हम और आप करेंगे? यकीनन हम और आप करेंगे। इन्हें गोया इस दुआ के ज़रिए से हम अपने आप को आमादा कर रहे हैं अपनी इकनॉमिक्स को बेहतर करने के लिए। ऐ खुदा कर्ज़दारों की इस दुआ में दो मरतबा खुदा ने اقتصادی مشکلات کو ذکر کیا ہے اس چھوٹی سی دعا میں، دو مرتبہ خدا نے اقتصادی مشکلات کو، یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اقتصادی مشکلات کو حل کریں، نظر کریں، عہد کریں کہ اگر خدا نے مجھے یہ، میرا کام ہو گئے، میری جاب لگی، میری شادی ہو گئی مثال کے طور پر، یا جو ہے میرا اولاد ہو گئی، یہ فلاں کام ہو گیا، تو میں کسی بچے کی شادی کراؤں گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں علم نکالوں گا، مجلس کراؤں گا، وہ بھی ایک نظر ہو سکتی ہے، لیکن ایسی نظر جس سے کوئی فائدہ ہو. کیا ہوا؟ اہل بیت نے پنجتن امام حسن امام حسین بیمار ہوئے، کیا نیت کی؟ کہ جب یہ شفا یاب ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم روزہ رکھیں گے. اور روزہ رکھنے کے بعد کیا ہوا؟ یعنی معنوی برکت حاصل کریں گے. معنوی برکت حاصل کی، اور جو طعام تھا وہ اٹھا کے غریب مسکین و یتیم کو، فقیر کو، اسیر کو، مسکین کو دے دیا. تو ہماری نظریں بھی ایسی ہی ہونی چاہیے اہل بیت کے راستے پر، کہ لوگوں کی مشکلات کو حل کریں اس نیت سے کہ میں کما رہا ہوں تاکہ صاحب استطاعت بنوں اور لوگوں کی مشکلات کو حل کروں. اہل بیت کہہ رہے ہیں یہ کمانا ثواب ہے اگر خدا کی اطاعت اور عبادت کے صاحب میں ہو. بہرحال امام کہہ رہے ہیں دنیا میں لوگ مال سے پہچانے جاتے ہیں، آخرت میں اعمال سے پہچانے جاتے ہیں. اور امام کا ایک قول یہ ہے الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون، دنیا ایک بازار ہے، یہاں پر ایک گروہ سود حاصل کرتا ہے، سود یعنی کامیاب ہوتا ہے، اور ایک گروہ خسارہ یا نقصان کا سامنا کرتا ہے. تم دیکھو کہ تم کس گروہ میں ہو، تم نقصان اٹھانے والے گروہ میں ہو یا تم کامیاب ہونے والے گروہ میں. اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب گروہ میں شمار ہو تو قرآن و اہل بیت کا دامن تھام لو، اور اس کامیابی کے لیے محفل میلاد ایک ذریعہ ہے، ایک واسطہ ہے، ایک چینل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بیٹھتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک ان کی پیروی کر رہے ہیں. یہ مختلف ایام ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی حاجت پوری ہو تو مختلف علماء اخلاق و عرفان نے مختلف طریقے بیان کیے. ایک طریقہ میں آپ کی خدمت پیش کر کے جا رہا ہوں کہ کبھی بھی کوئی مشکل ہو، ایک تو زیارت وارثہ کا دامن نہ چھوڑیں. زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ کی بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے، یا مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ زیارت اربعین پڑھتا ہے. بہرحال یعنی اہل بیت سے رابطہ، روزانہ کا رابطہ، وہ والا رابطہ نہیں جو مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، اور کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی پیر کھجا رہا ہے، کوئی موبائل پہ ایس ایم ایس کر رہا ہے، نہیں، دل سے رابطہ، حقیقی رابطہ. دوسرا یہ کہ کوئی بھی مشکل ہو، ایک سورہ یاسین تمام ائمہ 13 معصومین کی طرف سے ہدیہ کریں بی بی دو عالم شہزادی کورن حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی روح. تمام ائمہ کی طرف سے ان کی نیابت میں آپ ایک سورہ یاسین، اور کئی دن تک کر سکتے، کئی دن تک کریں. اہل بیت سے حقیقی رابطہ اور رشتہ مضبوط ہو تو ان چینلوں میں سے ایک چینل وہ یہ ہے کہ ہم فرش محفل پہ آ کر اہل بیت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو دیکھنے کی، ناپنے کی، تولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آیا ان کی سیرت پہ گامزن ہیں یا نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت پر